ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ، تو پہلے آئیے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
جنیوا اجلاس میں صدر احمد نژاد کے خطاب کا عالمی انعکاس۔ فلسطینیوں کے بارے میں صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ کا بیان۔ پاکستان میں طالبان اور بدامنی کی صورتحال۔ سی آئی اے کے لیے باراک اوباما کی حمایت۔ اسلامی ممالک کے اٹارنی جنرلز کا تہران اجلاس۔
نسل پرستی کے خلاف جنیوا میں ہونے والے ڈربن ٹو عالمی اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب محمود احمدی نژاد کے بے باکانہ خطاب سے جہاں ابھی تک عالمی صہیونزم کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہے، وہیں ان کے اس خطاب کے بعد ابھی تک عالمی ذرائع ابلاغ میں یہ خبر موضوع بحث ہے اور شہ سرخیوں میں ہے۔ اس سلسلے میں ملاحظہ کیجیے ہماری یہ تجزیاتی رپورٹ۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے جنیوا میں نسل پرستی کے خلاف عالمی اجلاس میں سلامتی کونسل کے بعض ممبران کے لیے ویٹو پاور کے حق پر اعتراض کرتے ہوئے صہیونی حکومت کو نسل پرست قرار دیا اور زور دے کر کہا کہ صہیونی حکومت کو سلامتی کونسل نے ہی فلسطین میں وجود بخشا اور اس کی تقویت کی۔ صدر جناب احمدی نژاد نے ویٹو پاور کو ایک کھلی تفریق سے تعبیر کیا اور کہا کہ اس پاور کو ختم کیا جانا چاہیے۔ ایک ایسے وقت جب پوری دنیا میں 600 ملین لوگ ٹی وی پر براہ راست اسلامی جمہوریہ ایران کے خطاب کو دیکھ رہے تھے، صہیونی حکومت سے وابستہ حلقوں نے کوشش کی کہ صدر احمدی نژاد کی تقریر میں رخنا ڈالیں۔ اس اجلاس میں صدر جناب احمدی نژاد نے کہا کہ سلامتی کونسل لبنان اور غزہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت کو رکوانے میں ناکام رہی ہے اور وہ ابھی تک عراق و افغانستان کے مسائل کو حل نہیں کر سکی۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ سلامتی کونسل افریقہ میں بھی قومی اور نسلی لڑائیوں اور تنازعات کو ختم نہیں کرا سکی ہے۔ بنا بنی سلامتی کونسل کی اس ناکامی کی وجہ اس کے ڈھانچے کی نوعیت میں تلاش کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اسی طرح جنیوا میں پریس کانفرنس کے دوران اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بعض ملکوں نے جنیوا عالمی اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور انہوں نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی، جبکہ کچھ لوگوں نے اجلاس سے واک آؤٹ بھی کیا، کہا کہ دوسروں کے خیالات اور نظریات سننے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ صدر ڈاکٹر احمدی نژاد نے سوال کیا کہ جب اس اجلاس کا موضوع نسل پرستی کے خلاف جد و جہد تھا اور اس کا انعقاد اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہوا اور یہ پوری عالمی برادری کا اجلاس تھا، تو بعض ممالک نے کیوں شرکت نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ انسانی معاشرے اور افکار و نظریات کا احترام کرنا چاہیے اور بعض لوگوں کو زبردستی پوری دنیا پر مسلط ہونے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو بھی ڈیموکریسی اور آزادی بیان کا مظہر ہونا چاہیے اور سب کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے افکار و نظریات بیان کر سکیں۔ جنیوا میں نسل پرستی کے خلاف ڈربن ٹو عالمی اجلاس 192 ملکوں کے حکام اور مندوبین کی شرکت سے، جس میں 4000 سے زائد سرکاری مندوبین نے حصہ لیا، ایک ایسے وقت شروع ہوا جب بعض مغربی ممالک نے صہیونی حکومت کے دباؤ میں اس اجلاس میں شرکت نہیں کی اور اس کا بائیکاٹ کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی اپنی افتتاحی تقریر میں ان ملکوں پر تنقید کی جنہوں نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ان ملکوں کے اس اقدام پر بے حد افسوس ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب اس طرح کسی عالمی اجلاس کو بعض ممالک بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ صدر مملکت جناب احمدی نژاد کے جنیوا سے تہران واپس لوٹنے سے قبل امریکہ کے سابق اٹارنی جنرل رمزی کلارک نے بھی ان سے ملاقات کی۔ صدر مملکت نے اس ملاقات میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ آج ہم سب کو ہم فکری اور ہمدلی کی ضرورت ہے، انسانی مسائل و مشکلات کے حل کے لیے تمام قوموں کے عزم و ارادے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اہم نہیں کہ کون کہاں کا رہنے والا ہے، وہ فلسطینی ہے، امریکی ہے یا ایرانی، بلکہ اہم یہ ہے کہ ہر امن پسند اور انصاف کے طالب شخص کو وہ جہاں کہیں کا بھی رہنے والا ہو چاہیے کہ انصاف پسندی کے محاذ میں شامل ہو جائے۔
صہیونی حکومت کے انتہائی انتہا پسندانہ نظریات رکھنے والے وزیر خارجہ لیبر مین نے کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ مذاکرات کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ہر فیصلے کی امریکہ حمایت کرے گا. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ کے متنازع بیان نے ایک بار پھر علاقے کے سیاسی اور صحافتی حلقوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے. صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ نے, جو اس غاصب حکومت کے سب سے زیادہ انتہا پسند وزیر ہیں, اس سے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ مذاکرات کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا, اور اب بھی انہوں نے یہی کہا کہ امریکہ ہر اس فیصلے کو قبول کرے گا جو اسرائیل کرے گا. صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ لیبر مین نے وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ باراک اوباما کی حکومت صرف اسی امن فارمولے کو قبول کرے گی جو اسرائیل کو منظور ہوگا, اور یہ کہ دو الگ الگ یعنی فلسطینی اور اسرائیلی حکومتوں کی تشکیل کا فارمولا قابل قبول نہیں ہے. بلا شبہ ایک ایسے وقت جب امریکی صدر باراک اوباما کی حکومتی ٹیم تشہیراتی مہم کے ذریعے یہ کوشش کر رہی ہے کہ دو الگ الگ حکومتوں یعنی فلسطینی اور اسرائیلی حکومتوں کی تشکیل کے فارمولے کو مشرق وسطی میں امن کے قیام کی راہ کے طور پر پیش کرے, اس سلسلے میں صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ کا یہ بیان کہ امریکہ کا فارمولا ایک خوبصورت نعرہ ہے جس پر عمل نہیں ہو سکتا, امریکی فارمولے کے غیر مؤثر ہونے کو پہلے سے ثابت کر دیتا ہے. فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان گزشتہ دو عشروں سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے, مگر صہیونی حکومت کی طرف سے وعدہ خلافیوں اور قانون شکنی کی وجہ سے ابھی تک ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا ہے, اور اس سلسلے میں ہونے والے مختلف معاہدے بھی اب تک لاحاصل ثابت ہوئے ہیں. 1993 میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان اوسلو میں ہونے والے پہلے معاہدے کے بعد, جس پر پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات اور اس وقت کے معدوم وزیر اعظم اسحاق رابن نے دستخط کیے تھے, اب تک فلسطینیوں اور صہیونیوں کے درمیان دسیوں معاہدے ہو چکے ہیں جن کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا ہے. صہیونی حکومت وقت کے ضیاع کی پالیسی اپنا کر اور وقت کا سہارا لے کر ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ ڈرامہ کرتی رہی ہے, اور وقت گزارنے کی اپنی پالیسی کے آڑ میں وہ حائل صہیونی دیوار اور اسی طرح صہیونی بستیوں کی تعمیر میں سرگرم رہی ہے, اور یوں اس طرح وہ عملاً ایک آزاد فلسطینی مملکت کے قیام کی راہ جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو مسدود کرتی جا رہی ہے. وہ بھی ایک ایسے وقت جب امریکی حکام, خواہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلیکنز, سب نے اپنی پالیسی کی ترجیحات صہیونی حکومت کی حمایت کو قرار دے رکھا ہے, اور وہ صہیونی حکومت کے جارحانہ, ظالمانہ اور توسیع پسندانہ اقدامات کی کھل کر حمایت کرتے ہیں. یہ بات واضح ہے کہ صہیونی حکومت کبھی بھی ایک آزاد فلسطینی مملکت کے قیام کے لیے تیار نہیں تھی اور نہ ہوگی, کیونکہ فلسطینی ملک کے قیام کو تسلیم کرنے کا مطلب صہیونی بستیوں کو تباہ کرنے, 700 کلومیٹر طویل حائل دیوار کو گرانے, اور بیت المقدس کو فلسطینیوں کو واپس لوٹانے, اور اسی طرح فلسطینی پناہ گزینوں کو وطن واپس آنے کی اجازت دینے کے مترادف ہوگا, اور اس صورت میں صہیونی حکومت فلسطینیوں کے 60 سال سے پائمال ہونے والے حقوق کی بحالی کے لیے بھی مجبور ہوگی جو اس غاصب حکومت کے ظلم کی چکی میں بے دردی کے ساتھ پس رہے ہیں. بنابراین ان تمام حالات کے پیش نظر ہی صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ لیبر مین نے ایک بار پھر اسرائیل کے لیے امریکہ کی بے چون چرا حمایت کی بات کی ہے, اور کہا ہے کہ اسرائیل جو بھی فیصلہ کرے گا وہ امریکہ کو پوری طرح منظور ہوگا.
اور ناظرین اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا. پاکستان کے وادی سوات میں جہاں حکومت اور مقامی طالبان کے درمیان امن معاہدہ ہوا ہے, اطلاعات یہ ہیں کہ اب معاہدے کے دائرے سے آگے بڑھ کر طالبان دیگر علاقوں پر بھی اپنا کنٹرول حاصل کرتے جا رہے ہیں, جن میں بونیر اور شانگلہ جیسے علاقے بھی شامل ہیں. اس درمیان طالبان کے اس طرح کے اقدامات سے مبصرین کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کے سامنے سخت دشوار مراحل سامنے آتے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے چیلنج انتہائی دشوار ہوتے جا رہے ہیں. صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا.
میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ سوات میں جو ہے وہ پاکستان کے بننے سے پہلے بھی شریعت کا ایک نظام تھا, وہ ایک ایسا نظام تھا جو کہ شریعت اور مقامی رسم و رواج کا ایک ملغوبہ تھا, جس کو وہ شریعت کا نام دیتے تھے, اور وہ والی سوات کے انڈر میں تھا, اور وہاں پر قاضیوں کی عدالتیں بھی تھیں. لیکن پاکستان بننے کے بعد پاکستان نے اپنی عدالتی اصلاحات نافذ کی اور انگریز کا قانون وہاں پر لے کے گئے. یہ لیکن ان لوگوں کی بہت پرانی خواہش تھی اور وہاں پر شورش بھی بلند ہوتی رہتی تھی 1990 میں اور 1988 میں اور 1984, 85, 87 اور 95 میں وہاں پر مسلح مظاہرین نے قبضہ کر لیتے تھے اور بڑا لا اینڈ آرڈر کا اور امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا. اور یہ جو ہے حکومت ان کے ساتھ معاہدے کر کے مالاکن میں مختلف دور میں شریعت کے مختلف پیکیجز نافذ کیے گئے. لیکن اب جو شریعت نافذ کی گئی ہے یہ بزور شمشیر طالبان کی مدد سے اس علاقے کے لوگوں نے جو کہ مٹھی بھر ہیں انہوں نے حکومت پر دباؤ دیا اور بہت ساری عالمی طاقتوں کی مرضی کے خلاف حکومت پاکستان نے پارلیمنٹ کو بھی تقریباً ربر سٹیمپ سمجھتے ہوئے ایک دباؤ کے تحت ایک معاہدہ کیا جس کا نام انہوں نے نفاذ عدل ریگولیشن رکھا. اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ یہ طالبان کی فتح سمجھی گئی کیونکہ بہرحال نفاذ شریعت محمدی جو کہ سوات کی ایک مقامی تنظیم تھی ان کے ساتھ طالبان کی طاقت مل گئی اور وہ طالبان نے کافی عرصہ وہاں پر قبضہ کیے رکھا اور سیکورٹی فورسز سے ان کا مقابلہ ہوا اور بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ سیکورٹی فورسز پسپا ہوئیں اور ان کو جو ہے یہ ایک فتح ملی اور یہ پھر سیاسی فتح نفاذ عدل ریگولیشن میں تھی. لیکن اس سے ان کے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے قریب کے اضلاع جن میں بنیر شانگلہ اور دیر شامل ہیں وہاں پر امن و امان کا مسئلہ کھڑا کر دیا اور آج کل انہوں نے بہت زیادہ شدت پسندی سے وہ آگے آئے ہیں اور انہوں نے بنیر میں بہت ساری جگہوں پر قبضہ کیے ہے اور دوسرے فرقے کے مزارات پر انہوں نے قبضہ کیے اور وہاں پر بقول ان کے انہوں نے شرک پر مبنی رسومات یعنی لوگ اگر آ کے اور صاحب مزار کی زیارت کرتے ہیں تو انہوں نے اس پر پابندی لگا دی اور صرف وہاں نماز با جماعت کی اجازت دی اور اس کے علاوہ بھی ان لوگوں کو کہا گیا کہ وہ داڑھی بڑھائیں. تو اس سے حکومت کو بہت تشویش ہوئی اور یہاں پر پارلیمنٹ کو بھی تانے دیے جانے لگے کہ تم نے کیسی شریعت کو منظور کیا ہے کہ طالبان دوسرے اضلاع میں بھی آ کے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا رہے ہیں اور وہاں کے مقامی باشندوں میں شدید اضطراب کی لہر دوڑ گئی ہے اور وہاں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں. لیکن ابھی کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ طالبان نے کہا ہے کہ وہ جمعے کے بعد بنیر میں اپنی پوزیشنیں چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے اور بنیر کو آزاد کر دیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ وقتی طور پر آج تو وہ بنیر سے شاید چلے گئے ہیں لیکن وہ شانگلہ میں ابھی تک موجود ہیں, سوات کے بہت سے ایریاز میں موجود ہیں جن میں سمر باغ اور دیر کے علاقہ مثلا سمر باغ, دیر اپر, دیر لوئر میں وہ لوگ موجود ہیں. اور طالبان کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں جو ہیں وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی آزادی اور سالمیت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور حکومت کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جن میں سیاسی طریقے بھی ہیں اور فورسز کا طریقہ بھی ہے اس چیلنج کو قبول کر کے اور ان کی سرگرمیوں کو محدود کرنا چاہیے.
یہ تھے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا. اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا. امریکی صدر باراک اوباما نے سی آئی اے کے کارندوں اور اہلکاروں کے ذریعے قیدیوں کو دیے گئے شکنجے اور ایزا رسانی کے اقدامات کا پردہ فاش ہونے کے باوجود کہا ہے کہ وہ سی آئی اے کی حمایت کرتے رہیں گے اور ماضی میں اگر سی آئی اے کے اہلکاروں نے غیر انسانی اقدامات کیے ہیں تو ان پر کوئی مقدمہ بھی نہیں چلایا جائے گا. ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
امریکہ میں قیدیوں کو شکنجے اور ایذائیں پہنچانے کے طریقہ کار کے بارے میں پائے جانے والے اختلافات کے کھل کر سامنے آنے کے بعد امریکی صدر باراک اوباما نے سی آئی اے کی حمایت کا اعلان کیا ہے. امریکی صدر باراک اوباما نے اس موقع پر سابق امریکی صدر بش کے دور حکومت کی خفیہ دستاویزات کے نشر ہونے کی حمایت کی لیکن ساتھ ہی سی آئی اے کے اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک خطرناک دور میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں ہر دور سے زیادہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے. باراک اوباما نے اسی طرح سی آئی اے کے اہلکاروں سے یہ بھی کہا کہ اس تنظیم کی غلطیوں کے منظر عام پر آنے سے وہ لوگ اپنا دل چھوٹا نہ کریں. گزشتہ چند دنوں کے دوران بش کے دور حکومت میں مشتبہ دہشت گردوں کو ایزائیں دینے پر مبنی سی آئی اے کے اقدامات سے متعلق خفیہ دستاویزات کو عام کرنے کے سلسلے میں وائٹ ہاؤس کے فیصلے نے امریکہ کی خفیہ اور سیکیورٹی اداروں کے ذریعے انسانی حقوق کی پامالی کے موضوع نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے. ان دستاویزات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ القاعدہ سے وابستہ دو افراد جن کے نام خالد شیخ محمد اور ابو زبیدہ ہیں، ان کو مجموعی طور پر 233 بار واٹر بورڈنگ کی سزا دی گئی ہے۔ اسی طرح ان دستاویزات کے منظر عام پر آنے سے یہ بھی پتا چلا کہ بش انتظامیہ کے دور حکومت میں انتہائی صفاکانہ انداز میں قیدیوں کو شکنجا دیا جانا ایک معمول کا شیوا بن گیا تھا۔ موجودہ امریکی صدر باراک اوباما نے وعدہ کیا ہے کہ اب امریکی جیلوں میں اس طرح سے قیدیوں کو ایذائیں نہیں دی جائیں گی۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ نے بھی ان دستاویزات کے سامنے آنے کے بعد اس طرح کی ایذا رسانی کو قیدیوں کے حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اگرچہ باراک اوباما نے کہا ہے کہ اب اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوں گے، مگر انہوں نے قیدیوں کو ایذائیں دینے والوں کو کسی بھی طرح کی سزا دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان واقعات کے ذمہ داروں کو سزا نہیں دی جائے گی۔ باراک اوباما نے یہ کہہ کر ان مجرموں کو کلین چٹ دے دی ہے کہ اب ہم گزشتہ دور کو بھول جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی امریکہ میں ان واقعات پر اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت سے شہری حقوق کی تنظیمیں اس بات کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ قیدیوں کو غیر انسانی طریقے سے ایذائیں دینے والوں پر مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ ان تنظیموں نے وائٹ ہاؤس پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کے ذمہ داروں کو ان کے کیے کی سزا نہ دے کر ایسے واقعات کے انجام پانے کا ذمہ دار ہے، اور اسی وجہ سے اس طرح کے واقعات کی بار بار تکرار ہوتی ہے۔ اس درمیان ریپبلکن پارٹی کے عہدیداروں نے، جن میں ڈک چینی بھی شامل ہیں، کہا ہے کہ اس طرح سے خفیہ دستاویزات کو منظر عام پر لانے سے امریکہ کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ان ریپبلکن لیڈروں کا کہنا ہے کہ ان کے لفظوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ملزمین کے خلاف ہر طرح کی روش کا استعمال جائز ہے، اس لیے امریکی حکام کو اس معاملے پر کسی بھی طرح کے اعتراض سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے بش کے دور حکومت میں کبھی بھی امریکی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران جنگی قیدیوں کے بارے میں آزادی اطلاعات کے قانون کی رعایت نہیں کی، لیکن وائٹ ہاؤس میں انتظامی ٹیم کی تبدیلی کے بعد باراک اوباما نے اپنے وعدے پر بظاہر عمل کرتے ہوئے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومتی اقدامات کو شفاف بنایا جائے گا، اس طرح کی خفیہ دستاویزات فاش کی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کو توقع ہے کہ وہ اپنے اس طرح کے اقدامات سے امریکہ کے فوجی جیلوں میں انسانی حقوق کی پامالی پر اٹھنے والی بحث کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا۔ لیکن جس طرح سے امریکہ میں شہری حقوق کی تنظیمیں امریکی جیلوں میں قیدیوں کو دی جانے والی ایذاؤں پر شور مچا رہی ہیں، ایسا مشکل نظر آتا ہے کہ امریکی حکومت آسانی سے اس معاملے کو دبا سکے گی۔
ناظرین، گزشتہ دنوں اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران میں اسلامی ملکوں کے اٹارنی جنرلز کا اجلاس ہوا، جس کے دوران صہیونی حکام کی جنہوں نے غزہ میں اور پورے فلسطین میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور ابھی بھی وہ جنگی جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں، ایک بین الاقوامی عدالت کے سامنے پیش کیے جانے کے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔ مبصرین اور آئینی ماہرین اس اجلاس کو کافی اہمیت دے رہے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی معروف سیاسی جماعت مؤتلف اسلامی کے مرکزی رہنما جناب حمید رضا ترقی صاحب کو۔ ترقی صاحب، السلام علیکم۔ ترقی صاحب، صہیونی حکام کو کیفر کردار تک پہنچانے کے سلسلے میں جو ابھی اجلاس ہوا ہے اور اس میں طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا ہے، تو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے اقدامات ضروری ہیں اس کام کے لیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولین اقدام
پہلا اقدام یہ ہے کہ یہ دستاویزات بین الاقوامی قانونی مراکز کے سامنے پیش کیے جائیں۔ جو فرد جرم اس اجلاس میں تیار کی گئی ہے انہیں بین الاقوامی اداروں میں پیش کیا جائے، اور یہ بین الاقوامی ادارے کیس تیار کرنے کا اقدام کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرد جرم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جائے، کیونکہ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق اگر سلامتی کونسل اس پر عمل نہ کرے تو جنرل اسمبلی میں اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے انہیں حکام کی مذمت کرتے ہوئے ان کے لیے سزا بھی تجویز کر سکتی ہے۔ تیسرا راستہ اس پر عمل کا یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک جنہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے اس کیس کو اپنی عدالتوں میں یہ کیس تیار کریں اور فیصلہ صادر کریں۔ فطری طور پر جنیوا کنونشنوں کے مطابق یہ تمام ممالک صہیونی حکام کے گرفتاری کے لیے اس فرد جرم کے اساس پر اقدام کرتے ہیں۔
جنیوا کنونشنوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جنیوا کنونشن جو چاروں کنونشن ہیں ان میں جنگی جرائم کے بارے میں جو باتیں کی گئیں کہ کون کون سے اقدامات جنگی جرائم میں شامل ہوتے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو غزہ اور فلسطین میں صہیونی حکام نے جس طرح کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور انسانی حقوق کی پامالی کی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے جو جنیوا کنونشن میں جن کا ذکر کیا گیا، تو صادق آتا ہے کہ یہ جنگی مجرم ہے۔ تو جب یہ چیز صادق آ چکی تو عالمی اداروں اور اسلامی جو ادارے ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کیس کو آگے بڑھائیں؟
مهم ترین مسئولیت مجامع بین المللی در قبال این اسناد
سب سے بڑی ذمہ داری بین الاقوامی اداروں کی ان دستاویزات کے سلسلے میں یہ ہے کہ 110 صفحے کی فرد جرم تیار کی گئی ہے، 160 سے زیادہ مستند دستاویزات، اقوام متحدہ سے وابستہ جو رپورٹرز ہیں ان کی رپورٹیں اس میں شامل کی گئی ہیں۔ کوئی بین الاقوامی ادارہ کسی دستاویز کے فقدان کا کوئی بہانہ نہیں پیش کر سکتے۔ بنابراین ہیگ کورٹ اور دیگر جو بین الاقوامی ادارے ہیں یہ سب ان دستاویزات کی اساس پر فیصلہ صادر کر سکتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جو راستے اسلامی جمہوریہ ایران نے، ایران کی عدلیہ نے خاص طور پر اس اجلاس میں جو راستے پیش کیے ہیں، حتیٰ اگر ایک غاصب کی حیثیت سے بھی اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کریں، اس کو غاصب سمجھیں، تو اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق جو قابض ملکوں کے کچھ جو عہد و پیمان ہیں ان پر بھی اسرائیل نے عمل نہیں کیا ہے۔ ان تمام امور میں ایک اسرائیل کے خلاف کیس کے لیے اس بنا پر کیس تیار کیا جا سکتا ہے، اور ایران نے یہ راستے دکھلائے ہیں، اور دنیا کو توقع ہے کہ بین الاقوامی ادارے در حقیقت عدالتی کاروائی کے سلسلے میں اپنی خود مختاری کا ثبوت دیں گے۔
میں یہاں پر یہ پوچھوں گا کہ اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے اور عالمی برادری کے سامنے ہیں کہ ملکوں کے حکام کو، مثلا بعض افریقی ممالک کے حکام کو اسی طریقے سے سابق یوگسلاویا کا جو سرغنہ تھا، سرب لیڈر، اس کو عالمی عدالت انصاف میں پیش کیا گیا، کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، اس کو سزا سنائی گئی، تو کیوں نہیں صہیونی حکام کو ان کے کیے کہ جو ہم سزا دے سکتے ہیں، یا عالمی ادارہ برادری اور عالمی ادارے ان کو ان کے اعمال کی سزا دے سکتے ہیں؟ آپ اس سلسلے میں کون سی رکاوٹ دیکھ رہے ہیں موجودہ دور میں؟
کاملا روشن ہے کہ ایک دوگانگی در سیاست های بین المللی
کہ بین الاقوامی سیاست میں دوہری باتیں پائی جاتی ہیں، اور اسرائیل اس دوہری پالیسیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ امریکہ کے حکام اور یورپ کے حکام احساس کرتے ہیں کہ اگر آج وہ اس بات کی اجازت دیں کہ اسرائیل پر مقدمہ چلایا جائے اور اسرائیل کے حکام پر جنگی جرائم کے بنا پر ان پر مقدمہ چلایا جائے، ان پر کیس تیار کیا جائے، تو یقیناً مستقبل قریب میں امریکہ کی نوبت بھی آ جائے گی۔ ہمارے ناظرین یہ گوانتانامو کے جو مناظر ہیں وہ دیکھا انہوں نے، یہ سب امریکی فوجیوں نے انجام دیا ہے، یہ سب جنگی جرائم ہیں۔ یہ ایسے حالات میں ہیں کہ بین الاقوامی قوانین قبضے کے سلسلے میں جو قوانین ہیں ان کو انہوں نے پامال کیا ہے، بنابراین وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ وہ خود اسرائیل کے جرائم میں شریک ہیں اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اسرائیلی حکام پر مقدمہ چلایا جائے. لیکن آج اسلامی دنیا اور دنیا کی حریت پسند اقوام سب اس بات پر مصر ہیں کہ صہیونی حکام پر آج مقدمہ چلایا جائے. اور یہ جو ملکوں نے دستاویزات پیش کیے ہیں ان کے مقابلے میں امریکہ اور یورپ اس کے مقابلے میں مزاحمت نہیں کر سکے.
اس سے ہٹ کے جنیوا میں جو ابھی عالمی اجلاس ہوا نسل پرستی کے خلاف, اس میں جس طریقے سے یورپی ملکوں نے مثلا اجلاس کا بائیکاٹ کیا صدر احمدینژاد کی تقریر کے دوران, اور جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی کہ اجلاس ناکام ہو جائے, تو ان کے اس رویے کو یورپی ملکوں کے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
ان اجلاس در واقع
یہ اجلاس در حقیقت ایک سیاسی مقدمہ تھا اسرائیل کے خلاف, اور اسلامی جمہوریہ ایران اس اجلاس میں کامیاب ہوا, اور یہ کامیابی یقیناً صہیونیوں کے لیے اور صہیونیوں کے حامی ملکوں کے لیے بہت سخت ہے. جو سیاسی طور پر جو مذمت کی گئی ہے نسل پرستی کے جرم پر, یہ تمہید ہے جنگی جرائم کی پر مقدمہ چلانے کی. فطری طور پر اس کے باوجود کہ اقوام متحدہ نے یہ اجلاس کرایا تھا, اقوام متحدہ میں اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق ایک ڈیموکریسی اور جمہوریت ایک طرح سے پائی جاتی ہے کہ سب کو ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے. یورپی اور امریکی ممالک اس بات پر تیار نہیں ہوئے کہ وہ اس آزادی کو برداشت کر سکیں, اور انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ آزادی بیان کے مخالف ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایران کے برحق موقف کو وہ برداشت نہ کر سکے, اور اس منطقی بات کو انہوں نے قبول نہیں کیا کہ دنیا نے ان کی مذمت کی, اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ آگاہی افکار دنیا کی جو افکار کی آگاہی ہے اس میں رکاوٹ ڈالیں, لیکن یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی.
ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمان کی گفتگو سنی. یقینی طور پر عالمی صہیونزم اور صہیونی حکام جو کہ مجرم ہیں جنہوں نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے, وہ آج پوری دنیا کے بیدار ضمیر انسانوں کی عدالت میں مجرم قرار پا چکے ہیں, اور اب وہ باری ہے کہ وہ عالمی عدالت انصاف میں اس کٹہرے میں کھڑے ہوں جہاں جنگی مجرم کو کھڑا کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے عالمی سطح پر مطالبات اور اقدامات شروع ہو چکے ہیں, اور اسلامی جمہوریہ ایران میں ہونے والا اسلامی ملکوں کے اٹارنی جنرلس کا اجلاس اس سلسلے کا ایک اہم قدم شمار ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ, اور شکریہ آپ کا.
خدا حافظ.